करें तो इसमें हम लोग कहाँ थे, सूरत अल-हाक्का के अंदर। जी यहाँ तक पढ़ लिया था ना कि जो अल्लाह ताला का अर्श है उसको 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे, तो आयत नंबर 17 तक पढ़ चुके थे, आयत नंबर 18 से शुरू करना है। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو فرشتے ہوں گے وہ آسمان کے کناروں کی طرف جمع ہو جائیں گے، کیونکہ آسمان درمیان میں سے پھٹ جائے گا، اور پھٹ کر کے جس طرح سے کوئی چیز جو جیسے کوئی تینات ہوتی ہے، کوئی شیٹ ہوتی ہے، وہ بہت ہی سٹریچڈ ہوتی ہے چاروں طرف سے، تو اگر بیچ میں سے وہ پھٹ جائے تو اس کی جو بیچ کی پھٹان ہوتی ہے وہ سپریڈ کرتی ہے اس کے چاروں طرف، کناروں کی طرف. تو فرشتے بھی جو ہے چونکہ آسمان پہ رہتے ہیں، اور اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے پچھلے ہفتے آپ کی کلاس میں بات ہوئی تھی، فرشتوں کا آسمان جو ہے وہ عبادت خانہ ہے اور دفتر ہے جہاں بیٹھ کر کے وہ تدبیریں کرتے ہیں کاموں کی، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسائن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آسمانوں کے اوپر فرشتے موجود ہوتے ہیں، تو یہ فرشتے جو ہے وہ آسمانوں کے پھر یعنی آسمان کے بالکل سائڈس کی طرف، کارنرس کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ والا آسمان کون سا آسمان ہے؟ یہ پہلا آسمان ہے جس کے ساتھ ایسے ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ آسمان تو اپنی جگہ پر ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس یہ جو بیچ میں ایک گیپ پیدا ہو چکا ہوگا، اس گیپ میں سے فرشتے اتریں گے نیچے جہاں پر میدان حشر ہے، اور میدان حشر کے اوپر ساری مخلوق کھڑی ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ کی، باقی مخلوق، انسان، جن اور جانور. ٹھیک ہے، تو ان فرشتوں کے کے جھرمٹ میں اللہ تعالیٰ کا عرش بھی نیچے آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور تفسیر میں لکھا تھا جو خلاصہ تفسیر ہم پڑھ رہے تھے پیج نمبر 543 سے، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو 8 فرشتے اٹھا کر کے نیچے لے کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آگے 18ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم اذن، اس دن. یوم اذن کا ترجمہ نا اس دن سے کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں کچھ بتانے والے ہیں. تو یوم، دن، اور از، اس کا مطلب ہوتا ہے جب، اس دن جب. تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، تم پیش کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے، بلکہ ہاں تم پیش کیے جاؤ گے. تو رضونا لا تخفى منکم، کوئی چیز خفی نہیں رہے گی تم سے، خافیتن یعنی کوئی خفی چیز تم سے چھپی نہیں رہے گی. خافیتن خفی چیز کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز کو. اور لا تخفى منکم، نہیں مخفی رہے گی تم سے. ٹھیک ہے، तो जो भी छुपी हुई चीजें इस दुनिया के अंदर हमें मालूम नहीं होती हैं, जैसे हम जो आमाल करते हैं तो उन आमाल का हिसाब रखा जा रहा है, ये हमें नजर नहीं आता, हमें मालूम नहीं होता, ठीक है। लेकिन उस दिन ये छुपी हुई चीज हमसे मख्फी नहीं रहेगी, बल्कि हमारा नाम है आमाल सामने ला दिया जाएगा, ठीक है, और हाथ में दे दिया जाएगा। जब हाथ में दे दिया जाएगा तो पता लग जाएगा कि उसके अंदर क्या है, वो क्या चीज है, ठीक है ना। तो अब इसके फौरन बाद अल्लाह ताला नामे आमाल का तस्करा शुरू कर देते हैं। अच्छा, खुलासे तफसीर से हम साथ साथ पढ़ते रहते हैं इन आयात की तफसीर को भी, कि गर्ज 8 फरिश्ते अर्श को उठाकर मैदान कयामत में लाएंगे और हिसाब शुरू होगा, जिसका आगे बयान है, यानी जिस रोज तुम खुदा के रूबरू हिसाब के वास्ते पेश किए जाओगे और तुम्हारी कोई बात अल्लाह ताला से पोशीदा ना होगी। फिर क्या होगा? नामे आमाल उड़ा कर हाथ में दिए जाएंगे, ठीक है, यानी उड़ते हुए नामे आमाल आएंगे और हाथों में इंसानों के पहुंच जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर, फअम्मा मन ऊतिया किताबहू, एज फॉर हिम, फअम्मा, अम्मा का तर्जुमा आपको बताया था ना, एज फॉर अंग्रेजी में करते हैं, उर्दू में ऐसे कहेंगे कि जहां तक उसका ताल्लुक है, जिसको उसका नाम है आमाल दाएं हाथ में दिया गया, जहां तक उसका ताल्लुक है, तो अम्मा का तर्जुमा ऐसे होगा, जहां तक उसका ताल्लुक है, जहां तक उसकी बात है, राइट। मन ऊतिया किताबहू, जो दिया गया अपनी किताब, किताब से मुराद नामे आमाल, बे यमीनी ही, यमीन कहते हैं दाएं हाथ को, ठीक है, तो उसके दाएं हाथ में या अपने दाएं हाथ में नामे आमाल दिया गया, ठीक है, जैसे उर्दू में हम कहेंगे अपने दाएं हाथ में दिया गया, ठीक है। किसी को अगर कोई लफ्ज मजीद समझना हो तो आप पूछिएगा, ठीक है। तो यमीन जो है सीधे हाथ को कहते हैं। अच्छा, इस शख्स का तस्करा करते हुए फिर अल्लाह ताला इसका जवाब देते हैं कि इसके साथ क्या होगा। फा पस यकूलू, वो कहेगा, हा उम, ठीक है, कि जैसे एक आवाज लगाते हैं ना, बहुत खुश जब कोई बंदा होता है तो वाह 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 ऐसे आवाज लगाते हैं, ठीक है, या हो करके आवाज लगाते हैं, बहुत ही ज्यादा कोई खुश हो, बे इंतहा खुशी। और जाहिर है इस शख्स से ज्यादा खुशी तो क्या होगी किसी को जिसको कि उसके दाएं हाथ के अंदर नाम है अमाल मिल गया। तो ये बहुत जोर से ना खुशी वाली आवाज निकालेगा, हा, ठीक है। और इसका तर्जुमा जो है वो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे खुशी के मारे पास आने वालों से कहेगा कि लो लो लो, ठीक है, ये देखो ये देखो, उकराउ किताबिया, मेरा ना, यानी कहेगा कि मेरा नाम है आमाल पढ़ो, उकराउ पढ़ो, जैसे इकरा होता है ना पढ़, तो वो तो एक आदमी को जब आप हुक्म दे रहे हो पढ़ने का तो होगा इकरा, लेकिन यहां पर वो जितने उसके आसपास लोग मौजूद होंगे ना उन सबको कहेगा इकराउ, यानी पढ़ो, किताबिया नाम है आमाल, ठीक है, उसका नाम है आमाल, किताबिया हूँ उसका नाम है आमाल। फिर उसके बाद ना वो खाली ये नहीं कहेगा बल्कि उसके आगे इसकी वजह भी बयान करेगा कि मुझे नाम है आमाल ऐसा क्यों मिला, ठीक है, इन्नी जनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, बेशक मैं गुमान करता था, यानी इस बात का गुमान करता था कि अन्नी, बेशक मुझे मुलाकिन हिसाबिया हूँ, मेरा हिसाब किताब मुझे मिलेगा, मेरे साथ मुलाकात करेगा, मुलाकिन ये वही मुलाकात का लफ्ज है उर्दू जुबान में, ठीक है, हिसाब हिसाबिया यानी उसका हिसाब, ठीक है, यानी वो कहेगा कि मेरा यही गुमान था कि कयामत के दिन हिसाब किताब होने वाला है, ठीक है, तो मैं उस हिसाब किताब के लिए ही इस दुनिया की जिंदगी गुजारता था, सोच करके कदम उठाता था, सोच के काम करता था कि मैं आखिरत के लिए कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, राइट। तो इस तरीके से इसका हर कदम, इसका हर अमल یہ آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتا تھا، کیونکہ یہ آخرت کو سوچ کر کے عمل کیا کرتا تھا نا. اب آخرت کو سوچ کر کے کوئی گناہ تو نہیں کر سکتا، رائٹ؟ آخرت کو سوچ کر کے کوئی وقت ضائع تو نہیں کر سکتا الٹے سیدھے کاموں کے اندر. تو یہ جو تھا نا، یہ یعنی بہترین بندہ تھا، اپنے وقت کا حساب رکھتا تھا، یہ اپنے اعمال کا حساب رکھتا تھا. تو اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا قیامت کے دن کہ اس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا. پھر اس کے ساتھ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ یہ پھر اپنی من مرضی کی زندگی میں ہوگا. یہ جگہ ہے من مرضی کی زندگی کی. عیشہ کہتے ہیں زندگی کو، اور راضیہ یعنی مرضی والی، خوشی والی، رضا والی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر ہماری مرضیاں پوری کریں گے. تو اس دنیا میں جب ہم مرضیوں کو اپنی دبائیں گے اللہ کی رضا کے سامنے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنی رضا کو چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر ہماری رضا کو پوری کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سودا ہے، یہ ہے سودا انسان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات کے اندر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جنت باغ کو کہتے ہیں، اور عالیتن عالی یعنی اونچے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اگر آپ نے کسی بڑی جگہ پر، امیر جگہ پر، دنیا میں جو بڑی جگہیں کہلاتی ہیں، وہاں پر آپ نے کوئی اپارٹمنٹ بلڈنگز دیکھی ہوں گی، تو ان اپارٹمنٹ بلڈنگز کے اندر جو پینٹ ہاؤس ہوتا ہے وہ سب سے اونچا اپارٹمنٹ ہوتا ہے ٹاپ فلور کے اوپر، اور اس کی سب سے زیادہ قیمت ہوتی ہے اس کی ویو کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر جو بیسکلی ویو ہی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر اور فیسلٹیز وغیرہ بھی ایکسٹرا ہوتی ہوں گی. تو اونچی جو کانسیپٹ ہے نا، اونچائی کا کانسیپٹ، یہ اس دنیا میں بھی موجود ہوتا ہے. ہمارے ملکوں کے اندر تو کوئی فرق ہی نہیں ہوتا نا، اور لفٹ کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا پہلے، اب تو ہو گیا ہے بلڈنگس کے اندر، لیکن پہلے لفٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا، سیڑھیوں کا کانسیپٹ تھا، اور کوئی ایسی فیسلٹیز وغیرہ نہیں ہوتی تھی. تو گراؤنڈ فلور کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے بلڈنگس کے اندر گراؤنڈ فلور سب سے مہنگا ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ ہوتی ہے کہ لفٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ لیکن باہر کے ملکوں کے اندر گراؤنڈ فلور مہنگا نہیں ہوتا، بلکہ اوپر کے فلور مہنگے ہوتے ہیں. قطوفہا دانیتن، قطوف میوے، یعنی ان کے میوے دانیتن جھکے پڑے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی درختوں کے جو شاخوں کے اندر میوے لگے ہوں گے، تو وہ شاخیں لمبی لمبی ہوں گی اور جھک جھک کر کے یہ جنتیوں کے قریب آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ ایزیلی ایکسیسیبل. کلو وشربو، کھاؤ، یعنی اس کو کہا جائے گا کہ کھاؤ، وشربو اور پیو، ٹھیک ہے؟ یعنی اشربو ہے یہ لفظ، واو تو بیچ میں ہے نا اور کے لیے، تو اصل میں یہ ہے اشربو، یعنی تم پیو. ہنی ام، خوب رچ کر کے، یعنی خوب اپنا دل بھر کر کے کھاؤ بھی اور پیو بھی. بما، اس وجہ سے کہ اسدفتم فی الایام الخالیہ، جو آگے تم بھیج چکے ہو پچھلے دنوں میں، یعنی یہ جو تمہیں مل رہے ہیں نا یہاں پر، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کی تم دنیا میں پیمنٹ کر چکے ہو اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے. اب ان کو تم کیش کرو، اب ان کو تم استعمال کرو، ٹھیک ہے؟ اسلف تم، اسلف یسلف اسلافن، ٹھیک ہے؟ جو آگے کے چیز ہوتی ہے اسلاف، ہمارے اسلاف کون ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہمارے یہ اسلاف ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ہم سے آگے رہتے ہیں دین کے اندر، آگے آگے رہتے ہیں، ان کو ہم اسلاف کہتے ہیں. صحابہ کرام ہمارے اسلاف ہیں، کیونکہ دین میں ہم سے سب سے آگے ہیں صحابہ کرام، ٹھیک ہے؟ تو اسلف تم کا مطلب ہوتا ہے آگے تم نے بھیجا، تم نے آگے بھیجا. کب بھیجا؟ ایام الخالیہ کے اندر. تو خالیہ وہ دن ہیں جو کہ گزر چکے ہیں، پچھلے دن گزرے ہوئے دن، ان کے اندر تم نے ان اعمال کو آگے بھیجا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو ان نعمتوں میں کنورٹ کر دیا ہے جنت کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک اس بندے کا ذکر ہے کہ جس کے داہنے ہاتھ کے اندر نام اعمال دیا گیا. تو اب خلاصہ تفسیر سے مزید اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ جس شخص کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ خوشی کے مارے آس پاس والوں سے کہے گا کہ میرا نام اعمال پڑھ لو، میرا تو پہلے ہی سے یہ اعتقاد تھا کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا ہے، یعنی میں قیامت اور حساب کا معتقد تھا، اعتقاد تھا میرا قیامت کے اوپر اور حساب کتاب کے اوپر. مطلب یہ کہ میں ایمان اور تصدیق رکھتا تھا، خدا تعالیٰ نے اس کی برکت سے آج مجھ کو نوازا. غرض وہ شخص پسندیدہ عیش یعنی بہشت بری میں ہوگا، اونچی بہشت میں یعنی جنت میں ہوگا، جس کے میوے اس قدر جھکے ہوئے ہوں گے کہ جس حالت میں چاہیں گے لے سکیں گے، اور حکم ہوگا کہ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ. ان اعمال کے صلے میں جو تم نے با امید صلہ گزشتہ ایام یعنی زمانہ قیام دنیا میں کیے ہیں، ٹھیک ہے، اس دنیا کی زندگی میں جو تم نے قیامت کے صلے کی امید کے اندر اعمال کیے تھے، اس کے بدلے میں تمہیں یہ ساری چیزیں ملی ہیں. اچھا، اب تذکرہ ہے دوسرے شخص کا، دوسرے قسم کے اشخاص کا. وَأَمَّا اینڈ ایز فار مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ، جو دیا گیا اپنی کتاب، بِشِمَالِهِ، اپنے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ، پس وہ کہے گا، يَا لَيْتَنِي، اے کاش. حسرت والی جو آواز ہوتی ہے نا، اب اس کے اندر خوشی نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک افسردگی ہوتی ہے. اے کاش، لم اوت کتابیا، کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہیں گئی ہوتی، رائٹ، کہ نام اعمال مجھے پکڑایا ہی نہ گیا ہوتا. کیونکہ بائیں ہاتھ میں آنے کی وجہ سے ہی سمجھ جائے گا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، رائٹ. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور مجھ کو خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے. مَا حِسَابِيَا، میرا حساب کیا ہے. ادرا یدری ادراً، ٹھیک ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ادراک ہونا، ٹھیک ہے، پتہ چل جانا کسی چیز کا، اندازہ ہو جانا کسی چیز کے بارے میں، تو اس کو ہم اردو میں ادراک کہتے ہیں، رائٹ. تو یہ عربی سے آیا ادرا، ادرا یدری ادراکن، ٹھیک ہے. لم ادری، مجھے پتا نہ چلتا، ٹھیک ہے، مجھے ادراک نہ ہوتا. ما حسابیا، میرا کیا حساب ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اسی طرح وہی موت ختم کر جاتی، ٹھیک ہے. یعنی وہ کہے گا، پھر کہے گا، یا لیتا، اے کاش، یا لیتہا. اب یہ یا لیتنی کی بجائے کہہ رہا ہے یا لیتہا، کیونکہ یہ سب پروناؤنز ہوتے ہیں، جو تھوڑے بہت گرامر آپ نے اگر پڑھی ہے کبھی، تو پروناؤنز جو ہوتے ہیں نا، یہ عربی زبان میں ورڈ کے آخر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہو ہے، ہو لگا رہتا ہے، یہ شمالی ہی میں ہی لگا ہوا ہے. اسی طرح یہ نی کے اندر جو یا لگا ہوا ہے نا، تو یا جو ہے یہ سپیکر کا پروناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بات کر رہا ہے نا وہ اپنے بارے میں، کہ مجھے پتا نہ، یعنی میں، ٹھیک ہے، یہ متکلم کا پروناؤن ہوتا ہے یا جو آخر میں لگی ہوئی ہے. اور یہاں پر یا لیتا ہا، اس میں ہا کا پروناؤن لگا ہوا ہے. ہا کا پروناؤن جو ہوتا ہے وہ شی کے لیے یا ہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر انگلش میں ہوتا ہے نا، ایچ ای آر، ہر، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کہہ رہا ہے یا لیتا ہا، کاش کہ وہ، یعنی وہ سے مراد موت یہاں پر، ٹھیک ہے. کانت القاضیہ، ٹھیک ہے، قاضیہ، یہاں پر قاضیہ سے کیا مطلب ہے؟ قاضیہ کا مطلب ہے کہ فیصلہ تمام کر جانا، بات کو ختم کر جانا. جیسے کوئی قاضی ہوتا ہے نا، تو اس کے سامنے کوئی کیس پریزنٹ کیا جاتا ہے، دلائل پریزنٹ کیے جاتے ہیں اس سائڈ کے بھی اور اس سائڈ کے بھی. تو قاضی جو ہے وہ ان دلائل کو سن کر کے کیس کو کیا کرتا ہے، نپٹا دیتا ہے. نپٹانا کہتے ہیں نا، یعنی فیصلہ سنا دیتا ہے، کیس نبٹ جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ، قاضی کا کانسیپٹ کیا ہے، نپٹانے کا کانسیپٹ، ختم کر دینے کا کانسیپٹ، جھگڑا نپٹا دینا، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے کہے گا کہ کاش کہ جو میری موت تھی نا، وہی سارا معاملہ نپٹا دیتی، ختم کر دیتی، حساب کتاب تک نوبت ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے، حساب کتاب تک نوبت ہی نہیں آتی. یہ ہے اس آیت کا مطلب، کہ کاش کہ میری موت ہی मेरा किस्सा तमाम कर देती, ठीक है, और ये दिन मुझे ना देखना पड़ता। मा अग़ना अन्नी मालिया, कुछ काम नहीं आया मुझको मेरा माल, राइट। मा अग़ना, अग़ना युग्नी इग़नान का मतलब होता है कि यानी काम आना, किसी के लिए सफिशिएंट हो जाना, किसी की जरूरियात को पूरा कर देना। इसी वजह से जो मालदार लोग होते हैं ना, उनको गनी कहा जाता है, क्योंकि गनी के पास इतना माल होता है कि जिससे कि उसकी जरूरियात पूरी हो जाती हैं। तो ये अगना का मतलब यही होता है कि जरूरियात पूरी हो जाना, ठीक है। तो कह रहे माँ अगना, नहीं जरूरत पूरी हुई या नहीं जरूरत पूरी करी, अन्नी मेरी, ठीक है, यानी मुझसे जरूरत पूरी नहीं करी मालियाहू, मेरे माल ने, यानी एक्चुअली एक्चुअली थर्ड पर्सन के तौर पर अल्लाह ताला उस शख्स के बारे में बता रहे हैं कि उसकी जो यहाँ पर हाजत आई हुई है ना, ये कि इसके नामे अमाल को इसके सुपुर्द किया गया है और इसके ऊपर मुसीबत टूट टूट पड़ी है, तो जो इसने माल कमाया था दुनिया की जिंदगी में, वो माल इसके अब किसी काम का नहीं है, वो माल इसके ऊपर से इस मुसीबत को नहीं हटा सकता, ठीक है। तो इस दुनिया के अंदर हलाल हराम की तमीज किए बगैर जो माल कमा रहे होते हैं, राइट, दिन रात एक करके माल कमा रहे होते हैं, और औलाद की ईमान की फिक्र नहीं, अपने ईमान की फिक्र नहीं, अपनी इबादत की फिक्र नहीं, फराइज की फिक्र नहीं, राइट, किसी चीज की फिक्र नहीं, बस माल समेट रहे हैं, माल समेट रहे हैं, माल समेट रहे हैं, दिन रात जॉब करके, दिन रात जो है वो बिजनेस करके, तिजारत करके, प्लानिंग करके, माल समेट रहे हैं, माल समेट रहे हैं, और दीन की कोई फिक्र नहीं, तो ये माल फिर हमारे किसी काम नहीं आएगा उस दिन, ठीक है, बल्कि हमारे अमाल गले पड़ जाएंगे, हमारे हमारी औलादें हमारे गले पड़ जाएंगी कि आपने इतना माल समेटा, आपने हमारे ईमान की क्यों नहीं फिक्र करी, हमें क्यों नहीं दीन सिखाया, ठीक है। हलक अन्नी सुल्तानिया, हलाक हो गई मुझसे मेरी सुल्तानी। सुल्तान कहते हैं पावर को, ठीक है, हुकूमत, पावर, ताकत, इन सब के लिए सुल्तान का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी वजह से ना जो बादशाह होता है उसको भी सुल्तान इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि इस लफ्ज का मतलब ही होता है ताकत, ठीक है, अथॉरिटी। तो हलका, हलाक हो गई, अन्नी मुझसे मेरी ताकत, ठीक है, हलक अन्नी सुल्तानिया, बर्बाद हुई मुझसे हुकूमत मेरी, यानी अब मेरे पास कोई हुकूमत नहीं है, जिसके लिए मैंने दुनिया के अंदर जुल्म किए, झूठ बोले, लोगों को धोखे दिए, अब वो सब मेरे पास से खत्म हो चुकी है। तो ये तो इस शख्स का अपना हाल, अब इस शख्स के साथ करा किया जाएगा जैसे कि ऊपर वाले के साथ क्या किया गया था कि फहुआ फी ईशत राविया, उसको उसकी रजा वाली जिंदगी में डाल दिया गया, इसके साथ क्या किया जाएगा, खुजूहू फगुल्लूहू, बस पकड़ो इसको, खुज कहते हैं पकड़ने को, तो फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा पकड़ो इसको, फगुल्लूहू, फिर इसके गर्दन के अंदर तौक डालो, ठीक है, गुल्लू यानी गुल का मतलब होता है यानी ऐसा तौक, ऐसी जंजीरों का एक यानी लोहे का बना हुआ एक ऐसी चीज के जिसके जरिए से ना गर्दन जो है वो एकदम अकड़ जाए, फंस जाए उसके अंदर, तो गर्दन के तौक को गुल कहते हैं, तो गुल्लू हो, फिर उसके गर्दन में तौक डालो, सुम्मा फिर उसके बाद, सुम्मा का तर्जुमा फिर, अल जहीमा सल्लू हो, जहन्नुम के अंदर इसको डाल दो, सल्ला का मतलब होता है डाल देना, तो इसको डाल दो, फेंक दो जहन्नुम के अंदर, सुम्मा फिर फी सिलसिलतिन, एक जंजीर में, फी का मतलब में, सिलसिलतिन जंजीर को कहते हैं, ठीक है, यानी चेन, सिलसिला जो हम कहते हैं ना उर्दू में भी लफ्ज सिलसिला होता है, तो ये एक्चुअली अरबी जुबान के अंदर ये चेन से निकला, सिलसिला एक्चुअली अरबी में चेन के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसके अंदर कड़ियां एक दूसरे के अंदर पिरोई हुई होती हैं, तो वो एक सिलसिला होता है, ठीक है। सलासिल का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, पैबंद, हमारे उर्दू में कहते हैं पाबंद सलासिल, यानी इसको زنجیروں میں پابند کیا ہوا ہے، پابند سلاسل، ٹھیک ہے؟ تو سلسلہ کا مطلب ہوتا ہے چین، زنجیر. تو ثم فی سلسلتن، پھر ایک زنجیر میں، زرعہا، اس کا طول، زرع کہتے ہیں طول کو، لمبائی کو، ٹھیک ہے؟ تو زرعہا، اس کی لمبائی 70 ذراعا، 70 گز ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی قیامت کے دن کے اندر جو ہے نا وہ جو 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 میجرمنٹ ہوگی، وہ میجرمنٹ جو ہے وہ یعنی ہمارے حساب سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ کہ جیسے جس کو ہم 70 گز کہتے ہیں، تو اسی 70 گز کے حساب سے اب ایک بندے کے اوپر 70 گز لمبی زنجیر ڈال دی جائے، ٹھیک ہے؟ تو 70 ذراعا، 70 کہتے ہیں 70 کو، جیسے 7 کہتے ہیں 7 کو، تو 70 کو کہتے ہیں. ذراعن کا مطلب یعنی اس لمبائی کے اعتبار سے وہ 70 گز ہوں گے. فسلکوہ، پھر اس کو پکڑ دو، جکڑ دو، بلکہ اس زنجیر کے اندر جو 70 گز لمبی زنجیر ہے اس میں اس کو جکڑ دو، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے ساتھ کیوں ہوگا؟ انہ، بے شک یہ، کانا، ہوتا تھا، لا یؤمنو، نہیں ایمان لاتا، باللہ العظیم، اللہ تعالیٰ پر، یعنی یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، کبھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر تو سب ایمان لے کر کے آتے ہیں؟ یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ہر بندے کا ایمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے اس جملے کا جو ابھی یہ عاجز کہہ رہا ہے، ہر بندے کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہندو کا بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے؟ کیا یہودی، عیسائی، مشرک، پارسی، آگ کا پوجا کرنے والا، ان سب کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے؟ کیا مطلب اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے؟ جب پیدا ہوتا ہے، اچھا، تو اتنا چھوٹا بچہ جو ہے یہ ساری باتیں سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونے کا مطلب، یہ چھوٹے بچے کی بات ابھی چھوڑ دیں، ابھی ہم چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم سب انسانوں کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، سب، ہر کوئی مانتا ہے کہ خدا ہے، سب کا ایمان ہوتا ہے کہ اوپر کوئی ہے. ہاں، اوپر کوئی ہے سے مراد یعنی کوئی بنانے والا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ کوئی خدا ہے، خدا سے مراد ان کی ہوتی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی جو ہے نا وہ کام چلانے والا ہے، کام چلانے والا، یہ سب یعنی ایک قدرت والا کوئی ہے، ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی فکر ہے، ایسی سوچ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈال کر کے اس کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ اس کی فطرت کے اندر موجود ہے، یہ کہیں جاتی نہیں ہے، یہ موجود رہتی ہے اس کی فطرت کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو بچپن میں تو یہ فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے، اور بڑے ہو کر کے نا یہ فطرت تو رہتی ہے اس کے اندر موجود، ٹھیک ہے؟ مگر ایتھیسٹ تو نہیں مانتے. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ ایتھیسٹ تو نہیں مانتے، تو بھائی ماننا تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، ہم تو یہاں پر ماننے کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو یہاں پر جاننے کی بات کر رہے ہیں، جاننا، ٹھیک ہے؟ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک بنانے والا ہے، ٹھیک ہے؟ ماننا ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو ایمان کا لفظ خالی اس لیے استعمال کیا یہاں پر کیونکہ یہ اندیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو اپنے اندر ہی اندر مانتے ہیں، اندر مانتے ہیں، اپنے دل میں مانتے ہیں، اپنے سوچ میں مانتے ہیں، بغیر دیکھے ہوئے. کسی نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہوتا، کسی نے بھی نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو یہ اپنے دل ہی دل میں مانتے ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ پر تو سارے ہی مان لے کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے ایمان کا لفظ استعمال کیا تھا خالی، ٹھیک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو نہیں مانتے، جیسا کہ یہاں پر تذکرہ ہے کہ انہ کانا لا یؤمنو باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے، تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے، ٹھیک ہے. جیسے کسی یہودی کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا ہندو کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ہندو جو ہے وہ ایشور کو خدا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی بھگوان بولیں، یا بھگوان شاید کسی اور کو بولتے ہیں، کسی مشرک یعنی کسی شریک کو بولتے ہیں. لیکن جو اصل خدا ہے نا، بنانے والا، جہاں تک میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایشور ہے ہندوؤں کے نزدیک، ٹھیک ہے. اسی طرح سے کرسچنز کے نزدیک اس کو گاڈ بولتے ہیں، یا عربی میں اگر بولیں کرسچنز تو اس کو کیا کہتے ہیں، ایلوا ہوتا ہے عربی کا ٹرم کرسچنز کے نزدیک اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، ایلیا یا ایلوا اس طرح کا لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہیں، تو پھر جو قیامت کے دن کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، وہ کیوں کہا جا رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے پاس کبھی آتا بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کو کوئی حکم کیا؟ یہ کس کو نہیں مانتے؟ وحدانیت پر یقین نہیں ہوتا، یہ کس کی حکم عدولی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے؟ کس کی حکم عدولی کر رہے ہیں؟ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا تو کبھی حکم ان کے پاس آیا ہی نہیں نا، ٹھیک ہے نا. اللہ کی آواز کبھی آئی آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کبھی آیا اللہ کا حکم؟ اللہ کا حکم کبھی آپ کے پاس آیا؟ اللہ نے کبھی آپ کو حکم دیا؟ مجھے تو اس بات کا جواب چاہیے. حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم تو بھائی یا تو لکھ کر کے کوئی بھیجے کوئی چیز، ٹھیک ہے، یا آواز میں بھیجے کوئی چیز، آواز سنائے ہمیں، ٹھیک ہے. حکم تو اس طرح سے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس تو نہ کبھی اللہ کی آواز آئی، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی لیٹر آیا ہمارے پاس جس میں اللہ کی سٹیمپ لگی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ سگنیچر ہوا ہوا اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. نہ تو میرے پاس تو خیر کبھی بھی نہیں آیا، آپ کے پاس شاید آیا ہو، آپ ماشاء اللہ اللہ والی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، تو آپ کے پاس ڈائریکٹ اللہ کے حکم آتے ہوں گے، میرے پاس تو کبھی بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے. قرآن کے اندر کوئی اللہ کی اسٹیمپ نہیں لگی ہوئی ہے، قرآن کے اندر کوئی اللہ کا سگنیچر نہیں ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے. قرآن جو ہے وہ کوئی اللہ کے ہاتھ، کہیں آسمان سے ہاتھ نکلا اللہ تعالیٰ کا اور وہ قرآن نیچے ہمارے پاس آ گیا اللہ کے ہاتھ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی نہیں پکچر کے اندر بھائی. اللہ تعالیٰ تو حکم جس طرح حکم دیا جاتا ہے نا، اس حکم کے طریقے پہ تو اللہ تعالیٰ کہیں نظر ہی نہیں آتے، کہیں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو بھائی سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کا حکم ماننا، اللہ کے رسول، ٹھیک ہے. تو یہ جو لوگ ہیں نا، جو کہ جن کے بارے میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے. جیسے آپ نے لکھا نا، پرائیویٹلی لکھا ہے انہوں نے، پڑھ لیتا ہوں، کہ اللہ کے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نہیں سنت نہیں، ٹھیک ہے، سنت کی بات نہیں. سنت تو ہوتا ہے جو ان کا طریقہ، جو وہ کام کرتے تھے، جس طریقے سے وہ رہتے تھے، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں. یہاں پر سنتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر حکم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حکم دیا، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھو، رائٹ، بتوں کو چھوڑو، یہ حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو انہوں نے نہیں مانا، ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کری، ٹھیک ہے. ایک اللہ کی عبادت نہیں کری، بلکہ بہت سارے الہوں کی عبادت کری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر انہوں نے اپنے دوسرے بتوں کو ترک نہیں کیا اور صرف ایک اللہ کو اختیار نہیں کیا. تو اللہ پر ایمان لانے کا اصل میں مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول پر ایمان لانا، ٹھیک ہے.
کیونکہ اللہ کے رسول ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک بات پہنچائی ہے. یہ قرآن جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیبلٹ کی شکل میں بھی نہیں دیا. ٹیبلٹ سے مراد وہ جو لکھی ہوئی تختیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یا کسی کاغذ کی شکل میں, کسی شکل میں بھی نہیں دیا نا. یہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے صحابہ نے سنا. ٹھیک ہے, زبان مبارک سے صحابہ نے سنا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زبان تھی نا, وہ کوئی اللہ کی زبان تو نہیں تھی, وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان تھی. ٹھیک ہے, تو جس نے بھی انکار کیا اس نے تو نبی کا انکار کیا نا. اللہ کی اگر زبان کسی شکل میں اگر کسی شکل میں آتی تب کہتے ہیں نا کہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں. اصل میں تو انکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا جا رہا تھا نا. ٹھیک ہے, تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنا انکار قرار دیا ہے, اسی کو اپنا انکار قرار دیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کا قرآن ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو جو ہے وہ اللہ پر ایمان نہ لانا قرار دے دیا, بلکہ یہ تو اللہ کے الفاظ ہے نا, قرآن کے الفاظ ہے نا. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام لے کر کے آئے, ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو اپنے سے اختلاف قرار دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے نبی کی ویلیو, یہ ہے نبی کا مقام. ٹھیک ہے, کہ نبی کو مانو گے تو اللہ کو ماننا قرار پاؤ گے, اور نبی کو نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے کے قصوروار ٹھہرائے جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد جو آپ کا ایک سوال رہ گیا تھا کہ یہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں تو یہ تو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ ہے, تو اس کا جواب جو ہے نا بہت ہی سیدھا ہے, بہت ہی سادہ سا جواب ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, اگر آپ سے پوچھیں کہ بھئی دل میں تو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہر انسان کے ہے, تو ایتھیسٹ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کسی مسلمان بچے کو فطرت میں پیدا کیا, اسی طرح ایتھیسٹ بچہ جو بعد میں جا کے ایتھیسٹ بن جاتا ہے اس کو بھی فطرت میں پیدا کیا, تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے, کیوں کہتے ہیں بھائی, جب ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں. ایک لفظ میں اگر اس کا آپ جواب دے دیں, ایک لفظ ہے اس کا جواب, بس زیادہ آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بہت ہی سیدھا سا. جی تو ایتھیسٹ جو ہے اللہ کے وجود کا ہی انکار کر رہے ہوتے ہیں, کیوں کر رہے ہوتے ہیں, اتنا آسان جواب ہے جتنا آسان شاید کوئی اور جواب نہ ہو. جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, جھوٹ, سمجھ گئے بات, جھوٹ, بس دیٹس اٹ, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, کیونکہ اندر تو ان کو پتا ہے, حقیقت میں ان کو پتا ہے کہ ہے کوئی. ٹھیک ہے کوئی, اب کون ہے, کیا اس کی صفات ہیں, یہ ان کو نہیں پتا ہوتا, لیکن موجودگی کا تو ان کو پتا ہوتا ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کو اس احساس کے ساتھ کہ ایک اللہ ہے, ایک بنانے والا ہے, ایک چلانے والا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو بڑے ہو کر کے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, یہ اپنے اندر موجود اللہ کے احساس کو ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے ایتھیزم بھی جو ہے نا یہ بھی کفر ہے, یہ کوئی الگ سی چیز نہیں ہے کوئی, یعنی جس طرح ایک ہندو کفر کرتا ہے, عیسائی کفر کرتا ہے, کوئی بھی اور کفر کرتا ہے, اسی طریقے سے ایتھیس بھی کفر ہی کر رہا ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو جانتے ہوئے وہ اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایتھیس بھی ایک نارمل کافر ہی ہے بیسیکلی, یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے دنیا کے اندر کہ نئے لوگ پیدا ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں, سائنس وائنس پڑھ لی ہے انہوں نے اس وجہ سے اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں, نہیں, اس کا تعلق سائنس سے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, اس کا تعلق جو ہے وہ سیدھا سیدھا شیطان اور نفس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, ہاں, ایک نیا طریقہ انہوں نے, یہ شیطان اور نفس نے جو ہے نا وہ آج کل کے لوگوں کو ایک نیا ایکسکیوز سکھا دیا ہے. ٹھیک ہے, کہ بھئی چونکہ سائنس میں آپ پروو نہیں کر سکتے اللہ کی ذات کو, سائنس سے پروو نہیں کر سکتے, تو اس وجہ سے اس کا انکار کر دو, لیکن یہ تو ایک صرف ایک نیا ایکسکیوز ہے، نیا بہانہ ہے اور کچھ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. یہ ہے وہی پرانی بات کہ اللہ کا انکار کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو صرف بہانے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایتھیزم کی، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تھے، یعنی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تھے. ولا یحض علی طعام المسکین، اب اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں تھے کسی کو، ٹھیک ہے، یعنی کسی دوسرے کو تاکید نہیں کرتے تھے، کسی دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے تھے کہ بھائی مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے. تو اب کیا مطلب، کیا خود کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس دوسروں کو تاکید کرتے رہو؟ نہیں، بلکہ مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو تاکید نہیں کرتا تو وہ تو خود تو وہ بالکل ہی نہیں کرتا نا. کیونکہ جب کوئی خود کرے گا نا کوئی نیکی کا کام، جب کوئی خود کرے گا تو پھر وہ دوسروں کو بھی تاکید کرے گا نیکی کا کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن جو خود نیکی کا کام نہیں کرے گا تو پھر وہ دوسروں کو کیا خاص تاکید کرے گا، ٹھیک ہے. تو ولا یحض علی طعام المسکین اس طرح سے فرمایا کہ اس میں نا پھر دونوں قسم کے لوگ آ گئے. ایک وہ لوگ آ گئے جو کہ خود بھی نہیں کھلاتے کسی کو کھانا، کسی مسکین کو کھانا خود بھی نہیں کھلاتے، ٹھیک ہے نا. تو بھائی وہ تو کسی دوسرے کو کیا تاکید کریں گے، کیونکہ وہ اس کو نیکی کا کام ہی نہیں سمجھتے غریبوں کو کھانا کھلانا. اور دوسرے قسم کے لوگ ہو گئے کہ جو کہ
نہیں الگ ہے،
تو اگر کبھی کھلا بھی دیں غلطی سے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی جو ہے نا کسی دوسرے کو اس کی ترغیب نہیں دیتے ہیں کہ بھائی آپ بھی کھلا دیا کریں. اور ٹھیک ہے، تو یہ بھی نا کافر کی ایک صفت ہو گئی، یہ مسکینوں کے ساتھ اس طرح سے احسان والا معاملہ نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر مکمل ہوا اس شخص کا تذکرہ، بلکہ ابھی اس کا تذکرہ تھوڑا اور بھی آگے چل رہا ہے کہ جہنم میں اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوگا. تو اس سے پہلے بس میں چاہ رہا تھا کہ یہ خلاصہ تفسیر سے اس کے بارے میں ذرا سب پڑھ لیں. تو خلاصہ تفسیر پیج نمبر 543 پہ جو آخری چند لائنیں اس کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سو وہ نہایت حسرت سے کہے گا کہ کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نامہ اعمال ہی نہ ملتا اور مجھ کو یہ خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے، کیا اچھا ہوتا کہ پہلی موت ہی میرا خاتمہ کر چکی ہوتی، اب یہ مجھے دوبارہ سے زندہ نہ کر دیا گیا ہوتا اور دوبارہ زندہ نہ ہوتے جس پر یہ حساب کتاب مرتب ہوا. افسوس، ٹھیک ہے، تو ابھی افسوس کفے افسوس ملے گا. میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا جاہ بھی مجھ سے گیا گزرا، یعنی مال اور جاہ سب بے سود ٹھہرے، ایسے شخص کے لیے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ، یعنی مال بھی اس کے کسی کام نہیں آیا اور سلطانی کے لیے دوسرا لفظ کیا ہوتا ہے، جاہ. جاہ مطلب ایک دنیا کے معاشرتی پوزیشن کو جاہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا مقام اپنا مرتبہ اس کے لیے جاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو چاہے وہ ملک کا بادشاہ ہو تو بھی اس کے پاس مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی بادشاہت نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی گورنرشپ نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنی دولت کی وجہ سے وہ یعنی جاہ والے ہوتے ہیں، مقام والے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ان کو کوئی کام نہیں آئے گا. تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس شخص کو پکڑو اور اسے گلے میں توق پہنا دو، پھر دوزخ میں اس کو داخل کرو، پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 گز ہے اس کو جکڑ دو. اس گز کی مقدار اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ یہ گز وہاں کا گز ہوگا. آگے اس عذاب کی وجہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ قیامت کے دن نا اب ویسے تو انسان کو جو ہے نا ایک نیا جسم الاٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہم سب کو نئے جسم الاٹ ہوں گے، پرانے جسم جو ہے نا وہ ختم ہو چکے، مٹی کے اندر گل کے ختم ہو چکے، اور اس جسم کا تعلق جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی کے ساتھ تھا، یا زیادہ سے زیادہ جن کے جسم سلامت رہے تو وہ برزخ کی زندگی تک اس کا تعلق رہا جسم کا، ٹھیک ہے. اب جو قیامت کے اندر اٹھائے جائیں گے نا تو وہاں پر تو نئے جسم سے اٹھائے جائیں گے. اب یہ نیا جسم جو ہوگا نا اس میں شکل و صورت تو ویسی ہوگی، ٹھیک ہے، جیسی اس دنیا کے اندر ہے، لیکن اس کا سائز اور اس کے اندر جو طاقت ہوگی نا وہ اس دنیا کی طاقت اور سائز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, اگرچہ کہ شیپ اور شکل و صورت ویسی ہوگی, کیونکہ وہاں پر بھی لوگ ہمیں پہچان لیں گے, او تم تو وہ ہو, اچھا جو اپنے بھائی کی طرف بھاگے گا کہ اے بھائی مجھے اپنے نام اعمال میں سے کوئی نیکی دے دو, تو وہ کیسے اپنے بھائی کو پہچانے گا, بھائی کی شکل و صورت دیکھ کر کے پہچانے گا نا. تو یعنی شکل و صورت وہی دنیا والی ہوگی, لیکن جو باڈی ہوگی وہ پہلے کے مقابلے میں بڑی ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ قیامت کے دن کی سختیاں جو ہے نا, اس دنیا کا جو ہمارا کیا کہتے ہیں چھٹاکی والا بدن, چھٹاکی کا جو بدن ہے وہ اس جگہ کی سختی کو تو برداشت ہی نہیں کر سکے گا. بلکہ سختی کو تو کیا برداشت کرنا, جو اس دنیا کے اندر اگر کسی کو نعمتیں ملیں گی نا تو ان نعمتوں کو بھی انجوائے کرنا اس بدن کے بس کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہمارا اس دنیا کے اندر تو پیٹ کتنا چھوٹا سا ہے, رائٹ, تھوڑا سا کھائیں اور پیٹ بھر جاتا ہے اور کھایا ہی نہیں جاتا. اب جنت میں تو اتنے بڑے بڑے پھل ہوں گے, اتنی زبردست قسم کی پینے کی چیزیں ہوں گی, تو اگر اتنا تھوڑا سا پئیں گے اور کھائیں گے جتنا اس دنیا میں پیتے کھاتے ہیں, تو پھر تو انجوائے نہیں کر سکیں گے صحیح طریقے سے اتنی بڑی بڑی نعمتوں کو. تو اس وجہ سے نا اس دنیا کے اندر بہت بڑا جسم عطا کیا جائے گا جنتیوں کو بھی تاکہ نعمتوں کو اچھے سے انجوائے کر سکیں, اور دوزخیوں کو بھی تاکہ عذاب کے ایسا نہ ہو کہ دور سے ہی جو ہے وہ بھی عذاب ان کے قریب ہی نہیں آیا اور وہ میلٹ ہو گئے, ختم ہو گئے, کیونکہ اتنی گرمی ہوگی جہنم کے عذاب کے اندر. ٹھیک ہے, تو اتنا تو کم از کم بڑا جسم ہوگا اور سخت جسم ہوگا کہ وہ عذاب جو ہے وہ شروع ہوگا, تکلیف شروع ہوگی اور اس کو کچھ دیر تک جھیلنے کے بعد پھر موت آئے گی, اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے بنا دیا جائے گا, پھر وہ عذاب جھیلیں گے, پھر موت آئے گی, پھر دوبارہ سے بنا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی ایک سخت جان جسم چاہیے کہ اس عذاب کو کم از کم تھوڑا سا نعوذ باللہ انجوائے تو کر سکیں عذاب کو. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا یہ گز کی جو پیمائش کی جو لکھی ہے انہوں نے, تو اب وہ گز بھی جو ہے وہ اسی حساب سے بہت بڑا ہوگا. آگے اس عذاب کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ شخص خدائے بزرگ پر ایمان نہ رکھتا تھا, یعنی جس طرح ایمان لانا حسب تعلیم انبیاء ضروری تھا وہ ایمان نہ رکھتا تھا. کیا مطلب, انبیاء نے جو تعلیم دی تھی نا کہ ایسے ایمان لے کر کے آؤ, تو یہ انبیاء کی بات نہیں مانتا تھا. ٹھیک ہے, ورنہ تو اللہ پر ایمان رکھتا تھا لیکن انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایمان نہ رکھتا تھا, تو سارا کا سارا مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے, کہ انبیاء کی بات نہیں مانتا تھا, اور خود تو کسی کو کیا دیتا, اوروں کو بھی غریب آدمی کے کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا. حاصل یہ کہ خدا کی عظمت اور مخلوق کی شفقت جو اصل عبادات متعلقہ حقوق اللہ و حقوق العباد ہیں, یہ دونوں کا تارک اور منکر تھا, اس لیے مستحق عذاب ہوا. ٹھیک ہے, یعنی حقوق اللہ یعنی اللہ پر ایمان لانا, یعنی نبی پر ایمان لانا, اور حقوق العباد یعنی انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, یہ دونوں کا تارک بھی تھا, یعنی چھوڑ دیا تھا اس کے ان دونوں کاموں کو, چھوڑا ہوا تھا, اور منکر بھی تھا کہ نبی اس کو جو بھی کرنے کو کہتے تھے نا یہ نہیں کرتا تھا. نہ تو دیکھیں کافر, سب جانتے ہیں نا اس بات کو کہ کافر غریبوں کی مدد کرتے ہیں, چیریٹی پروگرامز کافروں کے مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مشہور ہے یہ بات کہ جتنا بڑا ملینئر یا بلینئر ہوتا ہے اس کے چیریٹی اسپینڈنگز اتنی بڑی ہوتی ہیں. بل گیٹس بڑا مشہور ہے, دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی, حالانکہ وہ سب سے امیر ہے نہیں, ٹھیک ہے, لیکن مشہور ہے سب سے بڑا امیر آدمی. ٹھیک ہے, تو اس کی چیریٹی اکاؤنٹ سب آپ نے سنا ہوگا, بل گیٹس فاؤنڈیشن اور میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن, اس کی بیوی کا نام ہے میلنڈا, تو اس کی فاؤنڈیشن, اب وہ پوری دنیا میں افریقہ کے اندر چیریٹی کے انہوں نے کتنے منصوبے چلائے ہوئے ہیں, انڈیا کے اندر خاص طور پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اتنے بڑی بڑی چیریٹی آرگنائزیشن چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چیریٹی تو یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس چیریٹی میں باقاعدہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتے ہیں, لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی چیریٹیز سے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کافر تو غریبوں کو کھانا ہی نہیں کھلاتا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی وہی بات ہے جیسے اس سے پچھلی آیت میں ہے نا کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, حالانکہ اللہ پر ایمان تو یہ رکھتے ہیں, غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے, حالانکہ غریبوں کو تو یہ کھانا کھلاتے ہیں. دونوں کا ایک ہی جواب ہے, وہ کیا جواب ہے, آپ ریپیٹ کر دیجئے، بتا تو چکے ہیں ہم اور یہاں کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، کیا جواب ہے؟ حالانکہ کا یعنی پھر اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ یہ تو کھلاتے بھی ہیں، یہ تو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، تو پھر کیوں ان کو سزا دی جائے گی؟ یہ کہتے ہوئے کہ نہ انہوں نے غریبوں کو کھانا کھلایا، نہ انہوں نے اللہ پر ایمان لایا، تو کیا وجہ بنی اس کی؟ دونوں باتوں کی کیا وجہ بنی؟ ٹھیک ہے، ذرا کلیئر کر لیں. جھوٹ نہیں بھائی، یہ جھوٹ ہر جگہ جھوٹ کا لفظ کو تھوڑی، وہ تو ایک الگ سوال آپ سے کیا تھا جس کا جواب جھوٹ تھا، اب یہاں پر ایک الگ سوال کے جواب میں ایک ہی لفظ کو تھوڑی استعمال کر سکتے ہیں. جی اور کوئی یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کر کے جواب دے دیں خلاصہ تفسیر میں. اللہ پر ایمان لاتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں لاتے تھے، تو کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں نہیں کھلاتے تھے، کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ جی تو یہ تو چلیں آپ نے لکھی ہوئی چیز کو یہاں پہ کاپی کر دیا نا، تو اب اسی کے اوپر اب اگلے سوال کا بھی جواب دے دیں نا، کہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں کھلاتے تھے، کیوں؟ یہ جو آپ نے اوپر جواب لکھا ہے نا، حسب تعلیم انبیاء نہیں لاتے تھے، تو اسی کے اندر کے ایچ آئی بھی ایڈ کر دیں، کے ایچ آئی لاتے کے ساتھ ایڈ کر دیں تو آپ کا جواب پورا ہو جائے گا. حسب تعلیم انبیاء نہیں کھلاتے تھے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی؟ کہ یہ کھلاتے تو تھے لیکن حسب تعلیم انبیاء نہیں کھلاتے تھے، یہ ایمان لاتے تھے اللہ پر لیکن حسب تعلیم انبیاء نہیں لاتے تھے، ٹھیک ہے. یہ بات یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ پر ایمان بھی لاتے تھے اور یہ مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، لیکن کے بعد کیا ہے؟ کہ حسب تعلیم انبیاء ایمان نہیں لاتے تھے. میں ذرا لکھ دوں اس کو، آپ کاپی اپنے پاس لکھ لیں. یہ دو لوگ حسب تعلیم انبیاء ایمان نہیں لاتے تھے اور حسب تعلیم انبیاء کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ وجہ بنی ان کے جہنم میں ڈالے جانے کی. جی مطلب انبیاء زکوٰۃ دینے کی تعلیم دیتے ہیں کیونکہ اس میں ہی غریبوں کا حصہ ہے. نہیں ایکچولی یہاں پر تو زکوٰۃ کی بات ہوئی نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا وہ تو ایمان والے کے اوپر فرض ہوتی ہے جو مسلمان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو زکوٰۃ نہ دینا گناہ کا کام ہے جس کی وجہ سے سزا ملتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر تو ایمان والے کی بات ہی نہیں ہو رہی نا کہ بھئی گناہگار ایمان والا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، نہیں یہاں پر تو اس کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں پر تو بات ہو رہی ہے کافر کی. حسب تعلیم انبیاء کیا مطلب ہے؟ بہت اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا. حسب تعلیم انبیاء کا مطلب ہے انبیاء علیہ السلام کی ٹیچنگز کے مطابق، ٹھیک ہے، انبیاء کی ٹیچنگز کے مطابق، یہ ہے حسب تعلیم انبیاء کا. حسب کا مطلب ہوتا ہے مطابق، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر ایک بہت ہی گہرا پوائنٹ ہے ویسے اتنا مشکل نہیں لیکن گہرا پوائنٹ ہے، تو وہ آج کی کلاس میں بیان کر کے کلاس ختم کریں یا ابھی ختم کر دیں؟ کہ حسب تعلیم انبیاء ایمان نہیں لاتے تھے، حسب تعلیم انبیاء کھانا نہیں کھلاتے تھے، ٹھیک ہے. تو پھر کیسے ایمان لاتے تھے، کیسے کھانا کھلاتے تھے، ٹھیک ہے، کیا اس کے اندر ڈفرنس تھا. تعلیم انبیاء کے طریقے میں اور ان کے طریقے میں فرق کیا تھا. کھانا کھلائے کھلانے کا تو ایک طریقہ ہی ہے، ہاں، ہاتھ میں نوالہ بنائیں اور منہ کے بندے کے منہ میں ڈال دیں، یہی ایک طریقہ ہے کھانا کھلانے کا. نہیں، یہاں پر یہ نہیں ہے کہ انبیاء جو ہے وہ ان کو کہتے تھے کہ چمچے سے کھانا کھلاؤ اور یہ لوگ چمچے کے بجائے جو ہے وہ ہاتھ سے نوالہ بنا کے کھانا کھلاتے تھے، یا اس کو الٹا کر لیں کہ انبیاء جو ہے وہ ہاتھ سے کھلانے کو، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہاتھ سے کھانا سنت ہے، تو انبیاء جو ہے وہ ہاتھ سے کھانا کھلانے کو کہتے تھے اور یہ لوگ چمچے سے کھانا کھلاتے. یہ مطلب ہے اس کا، یہ فرق تھا ان کے طریقے میں اور انبیاء کے طریقے میں. نہیں، اٹس ناٹ دیٹ سمپل. ٹھیک ہے، تو فرق کیا تھا پھر؟ تو کھانا کھلانے کے طریقے میں جو فرق تھا نا، وہ تو پھر ذرا سا مشکل ہے سمجھنا. ایمان لانے کے طریقے میں فرق تو آپ سب کو پتا ہے کہ ایمان لانے کے طریقے میں کیا فرق تھا، ان کا طریقہ ایمان لانے کا اور انبیاء نے جو طریقہ سکھلایا تھا ایمان لانے کا، ان دونوں میں کیا فرق تھا؟ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو خدا تو مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، خدا مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے اور خالق بھی مانتے تھے. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی نئی بات بتائی ان کو آگے جس پر یہ عمل نہیں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا بات بتائی؟ یہ لوگ کیا کرتے تھے اللہ کے ساتھ؟ شرک کرتے تھے، رائٹ، شرک کرتے تھے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، پارٹنرز ٹھہراتے تھے. تو یہ جو طریقہ تھا نا ایمان لانے والا، شریک کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان اور دوسروں پر بھی ایمان، یہ انبیاء کے طریقے کے خلاف تھا. انبیاء کیا کہتے تھے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کسی اور کی عبادت نہیں، صرف اللہ کی عبادت. اور یہ کہتے تھے نہیں، اللہ کی بھی عبادت اور دوسروں کی بھی عبادت. یہ ڈفرنس تھا طریقوں میں، ٹھیک ہے نا، یہ ڈفرنس تھا ان کے طریقے میں ایمان لانے کے اور انبیاء کے بتائے ہوئے ایمان لانے کے طریقے میں، یہ ڈفرنس تھا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کھانا کھلانا. تو کھانا کھلانا انبیاء کیا سکھاتے ہیں؟ کہ جب تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ تو اللہ کی رضا کے لیے کھلاؤ، آخرت کی جزا کے لیے کھلاؤ، یہ تمہاری نیت ہونی چاہیے. اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا، یہ تمہاری نیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ نیت ہونی چاہیے. لیکن یہ جو کھانا کھلاتے تھے ان کی نیت کیا ہوتی تھی؟ اپنی رضا اور دنیا کی جزا، اپنی رضا اور دنیا کی جزا، یعنی اللہ کی رضا نہیں، آخرت کی جزا نہیں، بلکہ اپنی رضا اور دنیا کی جزا، یعنی دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا. دنیا میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ نے لکھا ریاکاری، ریاکاری تو ایک فائدہ ہے، ریاکاری ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کریں نیکی کا دوسروں کی نظروں میں خوش، دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ نیکی کا کام کسی کے اوپر کریں تاکہ وہ آپ کو ریٹرن کرے، آپ کے ساتھ بھی نیکی کا کام کرے، رائٹ، ریسیپروکیٹ کرے آپ کی نیکی کو، آپ کے احسان کو. تو یہ ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری تو ہوتی ہے کہ جب پاپولیرٹی کے لیے آپ نیکی کرتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک نیکی کسی کے ساتھ یہ بھی ہوتی ہے نا کہ وہ بھی تو میرے ساتھ نیکی کرے گا نا، تو یعنی دنیا میں جزا چاہیے مجھے، دنیا میں جزا چاہیے، رائٹ، اور آئی فیل گڈ اباؤٹ اٹ. اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ اپنی رضا کے لیے، سو دیٹ آئی فیل گڈ اباؤٹ اٹ. جیسے کہ سارے کے سارے نان مسلم کہتے ہیں نا، وین آئی ہیلپ سم ون آئی فیل گڈ، تو اس وجہ سے آئی ہیلپ سم ون, رائٹ؟ تو اللہ کی رضا تو نہ ہوئی نا, یہ تو اپنی رضا ہو گئی نا اس کے اندر. تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے کافر کی نیکی میں اور مومن کی نیکی میں, تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یہ لوگ اللہ پر ایمان بھی لاتے تھے اور یہ لوگ مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نفی کر دی, نہ یہ ایمان لاتے تھے نہ یہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے, اس لیے کہ ان کا ایمان اس وقت قابل قبول ہوگا جب یہ انبیاء کے طریقے کے مطابق ایمان لے کر کے آئیں, یعنی توحید. اور ان کا غریبوں کو کھانا کھلانا اس وقت قابل قبول ہوگا جب یہ انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایمان لے کر کے آئیں, سوری, انبیاء کے طریقے کے مطابق غریبوں کو کھانا کھلائیں, یعنی اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کے لیے. اب پکچر کمپلیٹ ہے, ٹھیک ہے؟ اگر ظاہر ہے میں نے تیز تیز باتیں کری ہیں تو مس آپ بہت ساری چیزیں کر دی گئی ہوں گی, کر دی ہوں گی, لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ریکارڈنگ والی سہولت ہمیں, یہ نعمت ہے ریکارڈنگ کی, ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ تھوڑا سا پلے کر لیے گا آخری کے 10-15 منٹ, تو ساری چیزیں پھر آپ کو ریپیٹ ہو جائیں گی, نوٹ بھی کر لیے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کلاس روکنی ضروری ہے کیونکہ کافی ایکسٹرا ٹائم بھی ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.